فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا الشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. یہ حدیث شریف جو پڑھی گئی یہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں اس کو انہوں نے روایت کیا ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انفلقت مع ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، شرک تم لوگوں کے درمیان ایسا ہے جیسے کہ یعنی چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ مخفی ہے. جتنا چیونٹی چلنے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ زمین پر چل رہی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی چیونٹی زمین پر چل رہی ہے. تو فرمایا اس سے بھی زیادہ مخفی چیز ہوتی ہے شرک. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا شرک اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے، تو کیا شرک اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں شرک؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لَشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، شرک چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ مخفی ہے. جتنا چیونٹی کے چلنے کا پتہ نہیں چلتا، اتنا اس سے بھی زیادہ مخفی اور چھپی ہوئی چیز شرک ہے. اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو پڑھتے رہا کرو تو چھوٹا ہو شرک یا بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، صاف تمہارے نامہ اعمال سے صاف ہو جائے گا. اور پھر فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، درا حال ہے کہ میں جانتے بوجھتے ایسا کروں یا میں غلطی سے انجانے میں ایسا کروں. واستغفرک لما لا اعلم، یعنی میں انجانے میں ایسا کروں یا جان بوجھ کر کروں، دونوں صورتوں میں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں. تو اصل میں شرک ایسا ہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل پاتا اس کا. اور اسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ ان یسیر اور ریا شرک، تحقیق تھوڑا سا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. کیونکہ ریا یعنی دکھلاوا، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، لیکن بعض جذبات ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے عمل نہیں رہتا. کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہے نا، یہ بھی مجھے دیکھ لے، कि मैं तस्बीहात पढ़ रहा हूं या मैं नमाज लंबी कर रहा हूं, किसी को दिखाने के लिए नमाज लंबी कर दी और तस्बीहात तिलावत करते हुए किसी को दिखाने की नियत कर ली, ये शिर्क हो गया। तो थोड़ी सी रियावी शिर्क है। और एक रिवायत में फरमाया कि मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। मन सौमा युराई फकद अशरक, और जिसने दिखाने के लिए रियाकारी के तौर पर रोजा रखा उसने शिर्क किया। और वमन तसद्दका युराई फकद अशरक, और जिसने रियाकारी दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। दोनों शिर्क, तीनों चीजों को शिर्क फरमाया। नमाज भी, हालांकि नमाज कितनी बड़ी इबादत है और बजायर ऐसा ही लगता है कि वो अल्लाह के आगे खड़ा हुआ है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि शिर्क है, इसलिए कि दिखाने की नियत थी, नमाज लंबी कर दी किसी को दिखाने के लिए, या छोटी पड़ी लेकिन किसी को दिखाने के लिए पड़ी। और इसी तरह सदका दिया किसी को दिखाने के लिए कि मेरा नाम हो जाए, और या रोजा रखा किसी को दिखाने के लिए, आदमी को पता भी नहीं चलता। हमारे हजरत फरमाते थे कोई अपना बैंक बैलेंस अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हो तो वो बताता है किसी को, लेकिन ये बताते हैं हाँ भाई आज मैं तहज्जुद में उठा था, मेरी आंख खुल गई, मैंने तहज्जुद पढ़ ली। भाई आपको क्या जरूरत है बताएं। तो हजरत फरमाते थे न जाने किस किस तरह ये बताई जा सकती है बात, लेकिन अपने शेख को बताएं जिससे इस्लाह का ताल्लुक है उसको बताएं, और किसी को मत बताएं, और बताने की क्या जरूरत है किसी को। उससे शेख से अल्लाह के लिए ताल्लुक होता है, उसको बताएं। शेख का दिल खुश करना अल्लाह को खुश करना है। शेख के हक में रियाकारी है ही नहीं। आप शेख को दिखलाने के लिए तिलावत करें, कोई हर्ज नहीं कि शेख खुश हो जाए, उनका दिल खुश हो जाए। देखिए एक सहाबी तिलावत फरमा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देर तक खड़े सुनते रहे उनकी तिलावत। और बाद में जब मुलाकात हुई दूसरे मौके पे तो आपने फरमाया हमने तुम्हारी तिलावत सुनी और बड़ा मजा आया, तुम्हारी तिलावत हमें अच्छी लगी। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे पता होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं और ज्यादा अच्छी तरह पढ़ता। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जवाब पर सुकूत फरमाया। मालूम हुआ हुजूर को दिखाने के लिए अच्छी तरह और अच्छी तरह तिलावत का करने का उन्होंने इजहार फरमाया। तो हुजूर ने नकीर नहीं फरमाई, नहीं मुझे दिखाने के लिए कर रहा, बस यही दलील है इस बात। वरना नबी अपनी उम्मती के किसी गलत काम पर वो नकीर किए बगैर, उसको रोके बगैर नहीं रह सकता। यहीं से ये हदीस नकल किए हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ने, और यहीं से साबित किया है कि शेख के हक में रियाकारी नहीं होती। उसको दिखाने के लिए कोई अमल करना कि उसका दिल खुश हो जाए, कोई नेक अमल करना, तिलावत करना, अच्छी तरह नमाज पढ़ना, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि उससे अल्लाह के लिए ताल्लुक है। हाँ, दूसरों को दिखाने के लिए इस तरह करना, दूसरों को बताना जाहिर है ये गलत है। और ये मिसाल भी दी अगर ने कि एक शख्स ने एक अपने मुलाजिम से कहा, उसके पास मेहमान आया, तो उसने अपने मुलाजिम से कहा भाई हमारे मेहमान को उस मटके से पानी पिलाओ जो मैं दूसरे हद से वापसी पर लाया था, उस मटके में से पानी पिलाओ जो दूसरे हद से वापसी पर लाया था। तो हजरत फरमाते हैं जालिम ने एक जुमले में अपने दो हज बर्बाद कर दिए। तो ये है कि न जाने किस किस तरह शैतान क्या क्या बातें कहलवा देता है और हमारे आमाल जाया करा देता है, और हमें पता भी नहीं होता। यही है वास्तव के रूप में रिमाल आना, मैं इससे नहीं पना चाहता हूं कि मुझे अनजाने में मुझसे शिर्क हो जाए, रियाकारी हो जाए, अनजाने में हो गया, और हो जाता है अक्सर ऐसे जुमले निकल जाते हैं बिला सोचे समझे। तो उन दोनों कैफियतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पना मांगी कि मैं जानते बूझते रियाकारी करूं या अनजाने में मुझसे हो जाए, तो आप दोनों माफ करवा लीजिए। तो न जाने अनजाने में हमसे क्या क्या बातें सरगर्द हो जाती हैं, क्या क्या बातें हमारी जबान से निकलती हैं, हमारे अमल कोई ऐसा हो जाता है جس پر جو قابل گرفت ہو, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لیا کرے کہ اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں, جانتے بوجھتے کروں یا انجانے میں کروں, دونوں صورتوں میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو ریاکاری ایسی چیز ہے کہ سارا کا سارا عمل اس کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. محنت بھی نیکی برباد گناہ لازم, جو کہاوت ہے نا وہ یہاں پر ثابت آتی ہے, نیکی برباد گناہ لازم. تو نیکی کی اس نیکی کی محنت بھی ہوئی اور گناہ لازم آ گیا. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس عمل پر مجھے اکسانے والی چیز کیا ہے, محرک عمل کیا ہے, کس چیز کی وجہ سے مجھے اس عمل پر تحریک ہو رہی ہے. پہلے دل کو ٹٹول لیں, یہ بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں کہ محرک عمل کیا ہے, کیا چیز مجھے اکسا رہی ہے, ابھار رہی ہے اس عمل کے کرنے پر. اب محاسبہ کرنے سے جو چیز سامنے آئے, اگر یہ آئے کہ نہیں بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اور جذبہ ہو, بھائی یہ جذبہ ہے کہ وہ فلاں تعریف کر دے, فلاں دیکھ لے, کوئی اور جذبہ اللہ کے علاوہ, پھر تو اپنی نیت کو درست, عمل سے تو نہیں رکنا چاہیے لیکن عمل کی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اب عمل کریں. تو محرک عمل یعنی کس وجہ سے یہ تحریک پیدا ہو رہی ہے دل میں, بس یہ اصل چیز ہے. اس سے پتا چلے گا کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے غیر کے لیے کر رہا ہوں. اور عمل کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی استغفار کیا جائے, یہ بھی ایک طریقہ ہے ریا سے بچنے کا. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ, کہ ایک مرید نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن ریاکاری شامل ہو جاتی ہے, ہر عمل میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے. انہوں نے جواب یہی دیا کہ دیکھو عمل سے تو تم رکو نہیں, عمل کرتے رہو, البتہ عمل کے آخر میں استغفار کر لیا کرو. ہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا عمل ہی کیا, اب تو ریاکاری ہو رہی ہے, ہر عمل میں تقریباً ریاکاری ہو جاتی ہے, تو عمل کا فائدہ ہی کیا, مایوسی کی بات تھی, وہ اپنے اعمال سے ہی مایوس ہو گئے ریاکاری کی وجہ سے. تو ان کے شیخ نے یہ جواب دیا کہ تم عمل کرتے رہو, عمل سے مت رکو لیکن عمل کے آخر میں استغفار کر لو. تو ابھی تو یہ ریا ہے, پھر یہ عادت بنے گی, پھر عبادت بن جائے گی. اسی کو خواجہ صاحب نے نظم فرمایا ہے, وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن, وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی, پہلے عادت پھر عبادت. یعنی پہلے آدمی جو عمل شروع کرتا ہے نا, شروع میں جب دینداری میں داخل ہوتا ہے تو اچھی خاصی ریاکاری شامل ہوتی ہے, پھر کرتا رہے وہ عادت بنتی ہے, پھر یہ عبادت بنتی ہے, آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہے. بالغ ہونے میں بھی آدمی کو 15 سال لگ جاتے ہیں, تو روحانی طور پر بلوغت, اخلاص حاصل ہونا, نسبت حاصل ہونا, اس میں بھی وقت لگتا ہے. شروع میں اعمال ہوتے ہیں, ریا اس میں شامل ہو جاتی ہے بعض اوقات, لیکن اس وقت اعمال سے رکنا نہیں چاہیے کہ اعمال سے ہی رک گئے, یہ دانش مندی نہیں ہے. اعمال کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, ایک وقت آئے گا یہ اعمال یہ عادت بنے گی اور پھر عادت سے عبادت ہو جائے گی, یعنی اخلاص آ جائے گا, اخلاص یعنی حاصل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے اس کا کہ محرک عمل دیکھا جائے, پھر عمل کے شروع میں, درمیان میں اور کم سے کم آخر میں تو ضرور بے ضرور استغفار کیا جائے. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کتنا بڑا کام ہے, لیکن اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھتے تھے. یہ کیوں پڑھی؟ کوئی اگر غلط ریا کوئی جذبہ شامل ہو گیا ہے, اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے, آپ کے شاہین شان یہ عبادت نہیں تھی, معاف فرما دیجئے, اسی جذبے کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے تھے. روزے کے جب روزے پورا دن ہم نے روزہ رکھا, آج کل روزے چل رہے ہیں, روایات میں یہ دعا بھی آتی ہے کہ اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, یہ دعا بھی آتی ہے روایات میں کہ یہ پڑھ کر روزہ کھولا جائے. افطار کی دعائیں بہت سی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, سارا دن روزے سے رہے اب بعد میں استغفار کیا جا رہا ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیجئے معاف فرما دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ وہ صورت ہے جس کے نازل ہونے پر صحابہ نے خوشیاں منائی اور حضرت ابوبکر روئے تھے, ان کو افسوس ہوا روئے, اور صحابہ نے بعد میں صحابہ نے فرمایا ابو بکر کا رونا زیادہ دانش مندی والا تھا بنسبت ہمارے خوشی منانے کے. وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ سورت نازل ہوئی ہے, اس میں کہا یہ جا رہا ہے ورأیت, آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں, دیکھ لیا آپ نے, یعنی مطلب یہ دیکھ لیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, بس اب آپ یہ کیجئے کہ اپنے رب کے تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے. اسی استغفار سے حضرت ابو بکر اور ورائتہ سے کہ آپ نے دیکھ لیا, آپ دیکھ چکے, یعنی جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہو گیا, اب آپ استغفار کیجئے. ان دو باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ اب میرے محبوب کی جدائی کا وقت قریب ہے, اس لیے روئے تھے. عمل کے آخر میں استغفار کیا جاتا ہے, انہوں نے کہا یہ تو اس کا مطلب ہے آخری وقت ہے حضور کا, اس بات پر ان کو دکھ ہوا اور روئے وہ. تو یہ استغفر اللہ, بس اب آپ استغفر اللہ کی استغفار کرتے رہیے. سبحان اللہ. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, رات کو بہت کم سوتے ہیں اور جب رات پوری رات جاگی اور جب اب رات ختم ہونے والی ہے بالکل آخری حصہ چل رہا ہے, یعنی وہ حصہ جس میں ہم اٹھ کر سحری کرتے ہیں رات کا, وہ حصہ بالکل یہ آخری ہوتا ہے, اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, یہ رات کا وہ آخری حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آخری حصے میں وہ استغفار میں لگ جاتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہ تمام باتیں آپ دیکھ لیجئے, ان تمام روایات اور ان احادیث اور آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ عمل کے آخر میں استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں, جو ریا کا جذبہ شامل ہو اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ رات بھر جاگنے کے بعد آخر میں استغفار کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن میں ذکر فرمانا دلیل ہے پسندیدگی کی, اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی اور اخلاص کی. لہذا عمل کے آخر میں استغفار کر لینے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل میں کوئی ریا یا کوئی دوسرا جذبہ شامل ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے, فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من کل عمل, ہر اس عمل سے پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نے شروع کیا ہو آپ کے لیے, فخولتنی فی ما لیس لک, اور اس کے اندر وہ چیز مل گئی ہو ایسی کوئی چیز جو آپ کے لیے نہیں تھی, یعنی اخلاص کے منافی کوئی چیز اس میں شامل ہو گئی, تو ایسے عمل سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, یہ بھی دعا ہے. تو یہ دعا زیادہ اہم ہے کہ اللہ, یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بہرحال اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی عمل اگر کسی کے اعمال ریاکاری سے ہو رہے تو وہ اعمال ہی چھوڑ دے، نہیں، عمل کرے، عمل میں لگا رہے، آخر میں استغفار کرتا رہے، اور استغفار کی برکت سے امید ہے کہ اس کا عمل قبول ہو جائے گا اور بالآخر وہ مخلصین میں شامل ہو جائے گا. اور مخلصین کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. ہم نے ان سے برائی کو اور گندگی کو دور رکھا، گندگی میں مبتلا نہیں ہونے دیا، حفاظت فرمائی. کیوں؟ انه من عبادنا المخلصين، وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جن کو اللہ نے، ہم نے اخلاص عطا فرمایا، اخلاص دیے گئے بندوں میں سے تھے، اخلاص عطا کیے ہوئے بندوں میں سے تھے، اس لیے ان کی حفاظت فرمائی، مخلصین کی حفاظت فرمائی جاتی ہے. مخلصین، اس سے پتا چلا مخلصین کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اس لیے بھائی، بس یہ اخلاص جو ہے نا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا. یہ ان کا مشہور ملفوظ ہے، اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا. تشریح اس کی یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہو جائے ہر وقت اس کا خیال دل میں جمع رہتا ہے. ناجائز محبت بھی ہو جائے تو اس کا خیال دل میں جمع رہتا ہے، تو جائز محبت جس کو ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے، تو ہر وقت اللہ کا خیال جمع رہے گا. جب ہر وقت خیال جمع رہے گا تو جیسے ناجائز محبت ہو جائے تو نماز میں بھی اسی کا خیال آتا ہے، ذکر تلاوت تک میں وہی خیال آ رہا ہوتا ہے ناجائز محبت کا. تو جس کو اخلاص نصیب ہو جائے تو علامت ہے اللہ کی محبت نصیب ہونے کی. جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا. جب اللہ کا دھیان ہی ہر وقت اس کے دل میں جمع ہوا ہے تو اس کا ہر عمل خود بخود اخلاص والا ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل کے کرتے وقت اس کے دل میں دھیان ہی اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کے عمل پر خود بخود اخلاص کی مہر لگتی جائے گی. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بڑے عجیب تھے. ایک بات ان کی بھی یاد آ گئی، بس یہ سنا کے بات پوری کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، دن کے شروع میں جب دن شروع ہو، آغاز ہو دن کا، تو اس وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت پڑھ لو، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. فرمایا یہ ایسی آیت ہے کہ اگر دن کے شروع میں اس کو پڑھ لو تو تمام دن کے اعمال پر اللہ اخلاص کی مہر لگا دیں گے، کیونکہ تم نے پڑھ لیا میرا تو جینا مرنا سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے، آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا، تو سارے اعمال جو آپ دن میں کریں گے اللہ اخلاص کی مہر لگاتے جائیں گے، مہر لگاتے جائیں گے ان پر. قلندر ہر چیز گویا دیدہ گویا، قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.